بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین, ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب کریم منصوری, جو سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین, ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات تفصیل کچھ اس طرح ہیں. سب سے پہلے ہم عالمی خبریں پیش کریں گے. عالمی خبروں کے بعد سر ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام منظر و پس منظر آپ کی خدمت میں نشر کیا جائے گا. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت رسول مقبول کے بعد آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں نشر ہوگا. بزم دوستاں کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے, اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ تہران ویانا سمجھوتے کے سلسلے میں پرعزم ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری کی فوری رہائی کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت کو معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی ہدایت کر دی ہے. ہندوستان میں بجلی کی قلت سے عوام کو سخت مسائل کا سامنا ہے. جنین کیمپ پر سیونی فوجیوں کی یلغار میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے. بولیویا کے سابق صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے اسلحے بھیج کر جنگ اور ہلاکتوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل سے ٹیلیفونی گفتگو میں پابندیوں کی منسوخی کے لیے ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال اور جنگ یوکرین کے بارے میں گفتگو کی. حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے نائب سربراہ کے حالیہ دورے تہران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دورے میں بعض تجاویز پر غور کیا گیا ہے. ایران خلائی راکٹ, خلائی سیارے اور زمینی اسٹیشن بنانے والے دنیا کے 10 ملکوں میں شامل ہے. یہ بات ایران کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی عیسیٰ زارپور نے سرکاری نیوز ایجنسی ارنا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ ایران نے خلائی شعبے میں یہ ترقی سخت ترین پابندیوں کے دور میں حاصل کی ہے. وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہنا تھا کہ ایران آج مقامی ٹیکنالوجی کی مدد سے سیارے خلا میں بھیجنے کے قابل ہے اور اب تک متعدد تحقیقاتی سیارے خلا میں بھیج چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ دشمن پابندیوں کے ذریعے خلا سمیت مختلف شعبوں میں ہماری پیش رفت کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے, تاہم ایران آج خلائی میدان میں مختلف ٹیکنالوجیاں بنا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری کی فوری رہائی کا حکم دیتے ہوئے وفاقی حکومت کو معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی ہدایت کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطر من اللہ نے شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی. چیف جسٹس نے آئی جی اسلام آباد کو شیری مزاری کو گھر تک پہنچانے کی بھی ہدایت کی اور ریمارکس دیے کہ شیری مزاری کو گھر میں بھی سیکیورٹی دی جائے. چیف جسٹس اطر من اللہ نے شیری مزاری کا موبائل فون اور دیگر چیزیں واپس کرنے کا بھی حکم دیا. دوران سماعت پی ٹی آئی کے فواد چوہدری, زلفی بخاری اور دیگر رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے. شینی مزاری کی بیٹی ایمان مزاری بھی ہائی کورٹ کے احاطے میں موجود تھی. درخواست گزار کے وکیل فیصل چودھری اور علی بخاری بھی عدالت میں موجود تھے. اس دوران شینی مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچایا گیا, جہاں انہوں نے میڈیا سے مختصر بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا لاپتہ ہونے کا پہلا تجربہ ہے, سب کچھ بتاؤں گی جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. میرا فون ابھی تک واپس نہیں کیا گیا, میرا کیس جبری گمشدگی کا کیس ہے. عمران خان کی ممکنہ گرفتاری سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے, پوری قوم ان چوروں کے خلاف نکلی ہوئی ہے. پاکستان میں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عمر سرفراز چیمہ کو گورنر پنجاب کے عہدے پر برقرار رکھا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے صوبے پنجاب کے لیے نئے گورنر کی تقرری کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کے خط کے جواب میں لکھا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ اب بھی گورنر پنجاب کے عہدے پر باقی ہیں, لہذا نئے گورنر کی تقرری کا کوئی جواز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 101(2) کے مطابق گورنر صدر کی خوشنودی تک عہدے پر باقی رہے گا. ڈاکٹر عارف علوی نے مزید لکھا ہے کہ ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ گورنر پنجاب کے عہدے پر فائز رہیں. یاد رہے وزیراعظم شہباز شریف نے 17 اپریل کو عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کی سمری بھجوائی تھی, جس کا صدر عارف علوی کی جانب سے 15 دن تک کوئی جواب نہ آنے کے بعد 1 مئی کو انہوں نے عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی اور نئے گورنر کی تقرری کی سمری دوبارہ بھجوائی تھی. ہندوستان میں بجلی کی قلت سے عوام کو سخت مسائل کا سامنا ہے. ہندوستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک کے اکثر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے, جس کی بنا پر بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے جبکہ پیداوار میں کمی واقع ہوئی. بجلی کے ذخائر میں کمی کے باعث لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی اور اس کے باعث عوام کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. بجلی کی بار بار لوڈ شیڈنگ کا اثر کارخانوں اور فیکٹریوں کی کارکردگی پر بھی پڑا ہے. جنین کیمپ پر سیونی فوجیوں کی یلغار میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے. سیونی فوجی اور آبادکار ہر روز مختلف بہانوں سے فلسطینی عوام کو شہید, زخمی یا گرفتار کر لیتے ہیں. فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق سیونی فوجیوں نے آج شمال مغربی اردن میں واقع جنین کیمپ پر حملہ کیا, جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے. فلسطینی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق غرب اردن کے مختلف علاقوں پر سیونی فوجیوں کے حملوں میں بھی 69 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی شام میں مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے ملک سے بیرونی فوجیوں کی غیر قانونی موجودگی ختم کی جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام سباغ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ شام کے اندر ترکی اور امریکہ کی غیر قانونی موجودگی ان کی جانب سے دہشت گردوں اور مسلح علیحدگی پسندوں کی حمایت, تیل, گیس اور زرعی مصنوعات سمیت دیگر قومی ذخائر کی لوٹ مار اور عوام پر یک طرفہ جبری اقدامات کے ذریعے شام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی اس ملک کے عوام کے لیے امن و استحکام اور بہتر حالات کے حصول میں رکاوٹ ہے. بولیویا کے سابق صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین کے لیے اسلحے بھیج کر جنگ اور ہلاکتوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. ایوا موریلس نے کہا کہ امریکہ یوکرین کو ہتھیار بھیج کر لوگوں کے قتل کے مواقع بڑھا رہا ہے. بولیویا کے سابق صدر نے ٹویٹ کیا کہ امریکہ یوکرین کے لیے 40 ارب ڈالر کی مدد ایسی حالت میں بھیج رہا ہے جب یوکرین روس جنگ کے جاری رہنے کی وجہ سے گزشتہ 40 برسوں میں ایندھن اور اشیاء خورد و نوش کی قیمت خود امریکہ میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی کمپین کے ایک مشیر اور معاون نے اعتراف کیا ہے کہ 41 سال کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران فاتح رہا ہے. خبر رسان ایجنسی فارس کی رپورٹ کے مطابق لبنانی نجات امریکی ماہر ولید فارس نے ایک مقالے میں لکھا کہ 41 سال کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت امریکہ کے مقابلے میں فاتح رہی. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے, اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، پروگرام منظر و پس منظر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے میں پیش آنے والے کسی ایک اہم مسئلے کو زیر بحث لاتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس پہ ماہرین کی آرا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہونے والی مختلف ایکٹیویٹیز کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ہفتے یوں تو کئی موضوعات تھے، لیکن ہم نے ایک بار پھر پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو آج کے منظر و پس منظر کا موضوع قرار دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے معروف سینئر صحافی اینکر پرسن جناب افتخار شیرازی صاحب لائن پہ موجود ہیں۔ شیرازی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، بلکہ اسلام آباد اور اصطلاحاً راولپنڈی کے سنگم پہ ہیں۔ ذرا کچھ تازہ ترین صورتحال بتائیں، شیری مزاری کے عنوان سے کیا صورتحال ہوئی، اور جو لانگ مارچ کا اعلان ہوا ہونا تھا اس کے بارے میں کیا ہے، پشاور میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ ذرا بتائیے ہمارے ناظرین، آپ کا تجزیہ اور آپ کی خبر دونوں سننے کے لیے بے چین ہیں اور ہم بھی۔
جی رام صاحب، بہت شکریہ۔ ایک تو بڑی اچھا لگا کہ ایران کے اندر پاکستان کے معاملات کو اتنی باریک بینی سے دیکھا اور سنا جا رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یقینی طور پہ یہاں پہ صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ اگرچہ کل ملتان کے جلسے میں امید یہ کی جا رہی تھی، اور جو خان صاحب ایک بیانیہ لے کے چل رہے تھے کہ وہ 20 تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، لیکن آل آف اے سڈن انہوں نے اگلی تاریخ دے دی، اور وہ یہ ہے کہ 25 سے 29 تاریخ کے درمیان وہ نئی بات کریں گے اور لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے۔ میرا خیال میں ایک تو انہوں نے جو ایک دباؤ بنانا تھا وہ اس میں تو کافی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں۔ جب سے ان کی حکومت گئی ہے اور ایک کانسپریسی کا انہوں نے نام لیا، اور اس کے بعد لوگوں کو کال دی کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تو پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد شاید عمران خان صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں کہ جن کی کال پہ باہر لوگ گھروں سے نکلے ہیں اور کھڑے ہیں۔ تو حکومت وقت جو یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ جب وہ اقتدار سے باہر نکلیں گے تو اتنی ان کو عوامی تائید و حمایت حاصل ہوگی، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اکنامک فرنٹ پہ کوئی زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکے، ان کی حکومت کا فیلئر ہو گیا ہے، لوگ ان سے شدید ناراض ہیں، تو جب وہ اقتدار جائیں گے تو ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اس سے برعکس سب کچھ ہوا، اور میرے خیال میں صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے بھی جو سینریو بنا ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک دباؤ کی کیفیت ہے جو اسلام آباد میں محسوس کی جا رہی ہے، اور اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ حکومت وقت مختلف قسم کے حربے اور ہتھکنڈے استعمال کر کے اس موو کو ناکام کرنا چاہتی ہے، جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب الٹیمیٹلی اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اور ان کے خیال میں وہ لاکھوں کا اجتماع لے کے آئیں گے، اور پھر یہاں پہ تب تک بیٹھیں گے کہ حکومت نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر دیتی۔ اور شیریں مزاری صاحبہ کا گرفتاری ہو یا کل رات انہوں نے حکومت وقت نے کراچی میں بھی ایک چھاپہ مارا، عالمگیر خان جو انصاف کے ایم این اے ہیں انہیں بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ایک صحافی کے خلاف بھی آج ایک مقدمہ مارشل شریف صاحب کے خلاف بنا، اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں کچھ اطلاعات ہیں کہ بنی گالا میں بھی گزشتہ رات پولیس کی اچھی خاصی نفری پہنچا دی گئی تھی، اور غالب امکان اس بات کا تھا کہ جب وہ ملتان سے واپس آئیں خان صاحب تو حکومت کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کو نظر بند کر دیا جائے، نقش امن کا جو ہے وہ بنیاد بنا کے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ یا تو انہوں نے اس ساری صورتحال کو خان صاحب سیس کر لیا تھا اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جو سابق آئی جی جو اب نہیں ہیں ان کی جگہ نئے آئی جی اسلام آباد آ چکے ہیں، تو کہیں ان سے بھی کوئی انفارمیشن ٹریول ہوئی ہے خان صاحب کی طرف کہ ان کے خلاف اگلے گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ بجائے بنی گالا واپس آنے کے وہ پشاور چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ابھی تک ایک بڑی غیر یقینی کیسی ہے، اور اگرچہ یہ موجودہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نیگوسیشنز میں گئی ہوئی ہے، دوحہ میں مذاکرات چل رہے ہیں، اور ممکنہ طور پہ اگلے دنوں میں وزیر خزانہ بھی وہاں پہ جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کرنے کی۔
افتخار شیرازی، میں دوبارہ افتخار شیرازی صاحب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا موجودہ حکومت کے عنوان سے، میں ذرا خان صاحب کے اسی بیانیے کی روشنی میں اور بالخصوص آپ کی کیا نگاہ ہے، کیا تجزیہ ہے کہ وہ تاریخ کا کیوں نہیں اعلان کر رہے بقول ان کے؟
تاریخ کا اعلان جو اطلاعات ہیں کہ شاید وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور کہیں بیک ڈور سے ان کے ساتھ کچھ رابطے ہیں مقتدر قوتوں کے اور وہ انہیں اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے لیے معاشی صورتحال کو سنبھالنا ممکن نہیں ہے اور الٹیمیٹلی یہ عام انتخابات کی طرف ہی جائیں گے. خود جو اس وقت اتحادی حکومت ہے اس میں بھی ہمیں مختلف قسم کی وائسیں سننے کو مل رہی ہیں اور بالخصوص لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ اور ان کے جو رفقا ہیں وہ سمجھتے ہیں، جن میں شاید خاقان عباسی اور کچھ اور افراد ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ابتر معاشی صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اس صورتحال کو سنبھالنا آسان نہیں ہوگا اور اگر اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے اور اگر حکومت وقت نے غیر مقبول فیصلے کیے تو ان کو سیاسی طور پہ بڑا نقصان ہوگا. تو میرے خیال میں اب اسی گم و گوک کیفیت کا شکار ہے اور اسی کو لے کے مختلف ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. آج بھی لاہور میں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. تو میرے خیال میں حکومت وقت بھی ہمیں تھوڑے سو تو اشارے دے رہی ہے اگلے ایک دو ہفتوں میں صورتحال کے اندر کچھ واضح آیا. ایک تو یہ کہ جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ نیچے نہ آیا اور دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ اس طرح کی ڈیل نہ بن پائے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے کچھ ایک معاشی ریلیف کا کچھ صورت بنے، تو پھر لگتا ہی ہے کہ اگلے ایک ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا اس حکومت نے کنٹینیو کرنا ہے یا پھر یہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے گی. لیکن اس دوران یقینی طور پہ یہ بھی امکان ہے کہ حکومت اگلا بجٹ ضرور پیش کرے گی، لیکن خان صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ وہ لانگ مارچ کو کال آف کر دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت وقت کو آئندہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا پڑے گا. وہ اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں، نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تقاضا یہی ہے. اور جو آپ بات کا جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیوں انہوں نے 20 تاریخ کو اعلان نہیں کیا لانگ مارچ کا، ان سے بیک ڈور سے رابطے ہیں اور میرا خیال میں ان کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ حکومت وقت بالآخر نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گی، تو تب تک بہتر ہوگا کہ آپ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ کریں.
افتخار شیرازی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں بجٹ کی بات کی ہے اور ظاہراً جو خبروں میں سامنے آئی ہیں باتیں کہ 10 جون کو بجٹ اجلاس بلانے کی کوشش ہے حکومت کی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی طرف سے یہ موقف اور بیان سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اس حکومت کو چھوڑ کے اور جو بقول ان کے کہ عمران خان کی جو گندگی کا جو ٹوکرا ہے اپنے سر سے اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. تو یہ ادھر سے 10 جون کی تاریخ، ادھر سے نواز شریف کا بیانیہ، کیا خود اپوزیشن تو نہیں بن رہی حکومت کے اندر، حکمران جماعت کے اندر کوئی دھڑے بندیاں تو سامنے نہیں آ رہی اس مسئلے میں؟
راج صاحب، جب یہ حکومت تحریک انصاف کی گرائی جا رہی تھی اس کے نتیجے میں ایک اتحادی حکومت آ رہی تھی، تو میرے خیال میں بنیادی طور پہ جو پی ڈی ایم کا ایک گول تھا، جو ان کے مقاصد تھے، وہ مقاصد یہی تھے کہ موجودہ حکومت کو گرا کے تو نئے انتخابات کی طرف جایا جائے. لیکن کچھ خدشات ان کو جو تحریک انصاف کی حکومت نے انتخابی اصلاحات کی ہیں، بنیادی طور پر ان اصلاحات کا 100% فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا اگر انتخابات ہوتے ہیں، جس میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے الیکشن میں. ان کے خدشات ہیں اب کی جو حکومت اور اس وقت کو پی ڈی ایم تھی، کہ ان کے خیال میں اگر یہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا. تو اب ان کے لیے مشکل ہے، اگرچہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس مشکل ترین حال میں بہتر یہ ہوگا کہ نئے مینڈیٹ کی طرف جایا جائے، لیکن جو ان کے ذہن میں خدشات ہیں کہ اگر یہ انتخابی اصلاحات باقی رہتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ جب اوورسیز کے ووٹ پڑیں اور پھر خصوص الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہو تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا. تو ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے، وہ حکومت کے جو چاہتی تو ہے کہ انتخابات کی طرف جایا جائے، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی چاہ رہی ہے کہ جو انتخابی اصلاحات کی گئی ہیں تحریک انصاف کے دور میں ان کو بھی انڈو کر دیا جائے.
جی شرائی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، داغ عشق مصطفیٰ دل پہ زیادہ ہے عزیز۔
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جڑوں کے، اور آخر میں پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا، جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے ہمارا یہ اور آپ کا پسندیدہ پروگرام یعنی بزم دوستاں سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھی اور پیاری اور ہر دل عزیز زندگی کو رواں دواں اور آگے بڑھا رہے ہوں گے۔
جی ہاں، اور ہم بھی ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر باجی کہہ چکا ہوں کہ بزم دوستہ پروگرام جو ہے وہ ایک خانوادے کے مانند ہے، کنبے کے مانند ہے، اور اس میں جو ہے وہ سامعین دوست اپنے دل کی بات جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں، اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کو اس طرح سے پیش کریں کہ سننے والا اپنائیت کا احساس کرے اور وہ اس پروگرام کے حوالے سے اپنے احساسات کو جو ہے وہ بیان کرے، ریڈیو تہران کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہے۔ بہرحال ہر ریڈیو اسٹیشن میں اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ چلتے ہیں، لیکن ہم بزم دوستاں کو اہمیت کے ساتھ اور خاص طور پر سامعین کے خطوط کو دل و جان سے عزیز رکھتے ہوئے سامعین کے خطوط جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سامعین ہمیں مختلف ذریعے سے خط بھی ارسال کرتے ہیں۔
دیکھیں حسین صاحب، یہ پروگرام ہمارا پروگرام نہیں ہے،
جی بالکل،
یہ مخصوص خاص کر سامعین کا پروگرام ہے۔ اگر سامعین کے خطوط اس پروگرام میں نہ ہو تو میرا آپ کا حضور یہاں ہونا میرے خیال میں بے معنی ہو جائے گا۔
طور پر جو ہے وہ چاہے ریڈیو ہو چاہے ٹی وی ہو، جو سامعین جڑے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے ہی یہ جو ہے وہ ریڈیو چل رہا ہے، انہیں کی وجہ سے
یہ رونق جو ہے برقرار ہے۔
لہٰذا ہم جو ہے وہ ہمیشہ سامعین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سامعین کی طرف سے جو آرا اور تجاویز آتی ہیں ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے ہم جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اس لیے کبھی کبھی سامعین کچھ تجاویز دیتے ہیں اور کچھ رائے دیتے ہیں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ہدف کو حاصل کر لیں، لیکن چونکہ بہرحال جو ہے وہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ جب تک طے نہیں ہو تو وہ تجویز بھی جو ہے وہ قابل حل نہیں ہوتی۔ لہٰذا سامعین اصلاً یہ خیال نہ کریں کہ اگر انہوں نے کوئی تجویز دی ہے، اگر کوئی رائے دی ہے، اس کو فوری طور پر ہم عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں وقت چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال کیا کریں، کبھی کبھی یہ وقت جو ہے وہ سالوں پر محیط ہو جاتا ہے, پھر بھی جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ
کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ مراحل ہوتے ہیں جنہیں طے کرنے میں خیر ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. بہرحال ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تمام سامعین دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو وقت نکال کر ہمارے لیے خط ارسال کرتے ہیں, پیغامات بھیجتے ہیں اور آڈیو پیغامات بھی بھیجتے ہیں. جی بہن.
جی ہاں, پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو خیر پہلے کی گفتگو تھی میری اور حسین صاحب کے مابین, اور اب اصل حصے کی جانب چلتے ہیں. جی ہاں, سامعین پروگرام میں سامعین کے خطوط و پیغامات شامل کرتے ہیں, اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے ہمارے ہر دل عزیز سامع اور ستلج ریڈیو اینڈ رائٹرز لسنرز کلب بہاول نگر پنجاب پاکستان کے سرگرم عہدیدار جناب رانا شمشاد صاحب نے, تو لیجیے سماعت فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد, ستلج ریڈیو لسنر کلب بہاول نگر پاکستان سے. بہت ہی پیارے بھائی حسین تقی بھائی, حسین اختر بھائی, اور بہت ہی پیاری بہن مریم زہرا اور ناہید انوری صاحبہ و دیگر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بزم دوستاں حسین تقی بھائی اور ناہید انوری صاحبہ نے پیش کیا. بہن ناہید انوری کے پروگرام بزم دوستہ میں آنے سے پروگرام کو چار چاند لگ گئے. بہن ناہید انوری جی کا ایک اپنا خاص الگ انداز ہے, ان کی آواز کی چاشنی کانوں میں رس گھولتی ہے. میں ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں انہوں نے 90 کے لگ بھگ پروگرام پیش کیے جن سے ہم مستفید ہوئے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کو ان کی اس خصوصی خدمات کا سلا ضرور عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام صبح امید حسین اختر بھائی نے پیش کیا اس خوبصورت بات سے کہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے, اور خدا کے نزدیک قریب ترین وہ بندہ ہے جو خدا کے کنبے کو فائدہ پہنچائے. یہ بات اس طرح دل میں گھر کر گئی کہ اس پر خود عمل پیرا ہونے کی دل میں جستجو پیدا ہوئی. پروگرام میں اللہ کے نبی کی شخصیت, ذات صفات, عظمت, رحمت جیسے پہلوؤں پر جو روشنی ڈالی گئی وہ ان کی شان کا حصہ ہیں. یہ سن کر دل باغ باغ ہو گیا, اور جس طرح پروگرام میں اللہ کے نبی کے عظیم پہلوؤں کو امت مسلمہ اور غیر مسلم کے سامنے پیش کیا جانے پر زور دیا گیا قابل مثال تھی. پروگرام میں تاجر اور غلام کی داستان پیش کی گئی جو دلچسپ اور دل موہ لینے والی تھی, اور اس میں ایک سیکھ تھی. ریڈیو تہران کا سماجی پروگرام گھر اور گھرانہ حسین اختر بھائی اور مریم زہرا نے پیش کیا. ایرانی گھرانوں, ان کی ثقافت, معاشرہ اور اسلامی نقطہ نظر سے گھر اور گھرانہ میں پیدا ہونے والے تمام پہلوؤں پر, مسائل پر روشنی ڈالی گئی. گھر اور گھرانہ میں دانشوروں کی رائے بھی لی گئی, ڈاکٹر آزاد کی رائے بھی ہمیں سنوائی گئی. ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ گھرانے اور خاندان میں مسائل پیدا نہ ہوں, اور گھرانے اور خاندان میں پائیداری اور جگانگت اور استحکام پیدا ہوں, اور لڑائی جھگڑے ختم ہوں. مسلمان دانشوروں کے حالات زندگی پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے بھی قابل تعریف پروگرام ہے. ریڈیو تہران سے نشر کردہ پروگرام سماجی پروگرام خلقت کی رانائیاں, یادوں کے جھروکے, آئینہ صحافت, گرد و پیش, لاجواب اور مثالی پروگرامز ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر برکتیں ملتی ہیں. الغرض ریڈیو تہران سے اور سحر ٹی وی سے نشر کردہ پروگرامز ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. نہ صرف ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کر رہی ہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلم کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں پیدا کر رہی ہیں. اسی لیے تو ہم سب کہتے ہیں پاک ایران دوستی زندہ باد.
جی جناب رانا شمشاد صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا. باجی عید پر بھی انہوں نے جو ہے نا بہت اچھا پیغام ارسال کیا تھا, اور ان کے پیغام کو سن کر بہت سے سامعین نے ان کی تعریف بھی کی ہے. لیکن یہ جو پیغام اس مرتبہ دیا ہے, میں اب اس کا جواب میں تو نہیں دے رہا, آپ ہی دیجئے, اس لیے کہ انہوں نے تو آپ کے تعریفوں کے پل باندھی ہیں, اور جو ہے وہ کیا نام اس کا کہا کہ جب سے باجی جو ہیں وہ آئی ہیں جو ہے بزم دوستہ میں, تو بزم دوستہ کو چار چاند لگ گئے ہیں, اور نہایت ہی توجہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پروگرام کو سنا, اور کہا کہ اس پروگرام کو سن کر جو ہے وہ اپنائیت جس طرح سے یہ بول رہے تھے دیکھا آپ نے سنا کتنی جو ہے وہ محبت کے ساتھ
اپنائیت کے ساتھ کتنی زیادہ جو ہے
لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ستلج ریڈیو لسنرز کلب جو ہے اس کے تمام ممبران اور عہدیداران ایسے ہی ہیں ریڈیو کے یہ جو ہے وہ مثلاً پسند کرنے والے ہیں ریڈیو کو خط لکھنے والے ہیں ریڈیو تہران کو ہی نہیں بلکہ بہت سے دیگر ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی ان کے روابط اور جو ہے وہ خط و کتابت کا سلسلہ جو ہے وہ رہتا ہے اور لیکن ریڈیو تہران جو ہے ان کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ ریڈیو تہران کے پروگرام جو ہیں وہ اسلوب حیات اور خاص طور پر جو ہے وہ مذہبی اور فکری اور سماجی عنوانات کے حوالے سے جو نشر ہوتے ہیں وہ ان کو بہت پسند ہوتے ہیں اس کا اظہار بھی یہ لوگ کرتے ہیں بہرحال بھائی رانا شمشاد صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں نہایت محنت کے ساتھ دیکھیے کتنی جو ہے وہ چاشنی اور کتنی زیادہ انہوں نے جو ہے وہ محبت کے ساتھ اپنے اس پیغام کو ریکارڈ کر کے بھیجا ہے اور پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے ریڈیو تہران کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ پیش رہتے ہیں اسی لیے جو ہے جب بھی ان کا کوئی پیغام آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ فوراً جو ہے وہ نشر کریں ہم امید کرتے ہیں کہ بھائی رانا شمشاد صاحب آئندہ بھی اسی طریقے سے ہمیں پیغامات ارسال کرتے رہیں گے اور ہم نہایت ہی محبت کے ساتھ ان پیغامات کا جواب دیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا اپنے دیگر کلب ممبران کا بھی آپ شکریہ ادا کریں اور ان کو ہمارا سلام پیش کریں انشاءاللہ بزم دوستاں میں اب بہن ناہید انوری جو ہیں وہ موجود ہیں اب کوئی وجہ ہو تو شاید کسی خاص وجہ کے نہ آ سکیں لیکن بہرحال ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ جو ہے وہ بزم دوستاں میں جو ہے وہ حاضر رہیں گی اور بہت وقت نکال کے کیا ہے میں آپ کی مصروفیات کو جانتا ہوں لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ ہمیں موقع دیا عزت و افزائی فرمائی آپ نے اس پر ہم کا شکریہ کیا بہت شکریہ جناب رانا شمشاد صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خوبصورت پیغام ہمارے لیے ارسال کیا
رانا صاحب میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی خیر میں اس تعریفوں کے قابل نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں آپ سب کا آپ تمام سامعین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں یہاں پر چلیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ خط بھی ارسال کیا ہے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی سے یاسر حمید صاحب نے لکھتے ہیں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے اور سارے پروگرام اپنی جگہ بہترین ہیں خبریں تبصرے یادوں کے جھروکے آج کا ایران آس پاس انداز جہاں افکار و نظریات اسلام پلس یہ وہ پروگرام ہیں جنہیں سن کر معلومات کا عظیم خزانہ ملتا ہے جبکہ ریڈیو تہران سے کچھ نئے پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں وہ بھی بہترین ہیں پروگرام انداز جہاں منظر و پس منظر اقتصاد نامہ اسلام پلس تاریخ اسلام اور کچھ دیگر پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہیں لیکن سامعین کے استفادے کے لیے انہیں ریڈیو تہران نشر کرتا ہے یہ عمل قابل تعریف ہے ریڈیو تہران کی ایک منفرد خصوصیت یہ بھی ہے کہ ریڈیو تہران مختلف مناسبتوں پر بہترین پروگرام پیش کرتا ہے ماہ رمضان میں بھی اچھے اور معلوماتی پروگرام پیش کیے گئے اس کے علاوہ عالمی یوم قدس کی مناسبت سے بھی پانچ خصوصی پروگرام نشر ہوئے جن کو سن کر حالیہ برسوں میں فلسطین کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے مظالم سے پردہ اٹھایا گیا اتنے اچھے پروگرام نشر کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
جی جناب یاسر حمید صاحب دہلی ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا پروگراموں کے نام تحریر کیے اس کے علاوہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ریڈیو تہران سے نشر کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے آپ کی رائے قابل احترام ہے اور باجی اس سے پہلے بھی یاسر حمید صاحب کے خطوط ہمیں موصول ہوتے رہے ہیں اور نہایت ہی محبت کے ساتھ جو ہے وہ خط ارسال کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بھی باور کرائیں یہ بھی جو ہے وہ بتائیں کہ سارے پروگرام سنتے ہیں چونکہ
آخر میں معلوم ہے ان کے جو انہوں نے جو لیٹر بھیجوایا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ کتنی دقت نظر کے ساتھ وہ سنتے ہیں
جی ہاں بالکل جی ہاں بالکل سنتے ہیں اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ پروگرام زیادہ تر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے سنتے ہیں اور کبھی کبھی انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خط میں لکھا تھا کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا تو میں نے موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سنی اور سن کر مجھے جو ہے وہ بہت اچھا لگا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان کے پروگرام بھی سنے, اسی طریقے سے عالمی یوم القدس کے حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگراموں کو بھی آپ نے پسند کیا. بہت بہت شکریہ, محبتیں ہیں آپ کی اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے. بہرحال آپ سے جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے بات بھی ہوئی تھی اور ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے آپ نے کچھ رائے بھی ہمیں دی تھیں, انشاءاللہ ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ کی تجاویز کو ہم نے نوٹ کیا ہے, ان پر بھی عمل کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں سامعین, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خطوطوں کا سلسلہ یہاں پر ماشاءاللہ رواں دواں ہے اور بہت زیادہ ہمارے لسنرز نے یہاں پر ہم آڈیو اور اپنے جو خط ہیں ہمیں ارسال کیے. تو یہاں پر ایک ارسال کیا ہے ایک عدد خط ہمیں پاک لسنرز کلب جھنگ پاکستان کے صدر اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم ممبر اور عہدیدار محترم محمد عقیل بشیر صاحب نے لکھتے ہیں, نہایت قابل احترام بھائی حسین تخوی آپ سے مخاطب ہیں, نہایت قابل احترام بہن ناہید انوری صاحبہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی, ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے. رمضان المبارک اختتام پذیر ہوا, اللہ آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے, الہی آمین سب کی. آگے چل کر لکھا ہے انہوں نے کہ رمضان کے بعد امت مسلمہ کے لیے ایک بہت پیارا تحفہ دیا جاتا ہے جس کو عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اور یہ وہ دن ہوتا ہے جب حدیث نبوی کے مطابق یہ وہ دن ہے کہ جب ایک مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے اور اللہ کے دربار سے ملنے والی مزدوری اس کی رحمتوں برکتوں عنایتوں اور بخشش و مغفرت کی صورت میں ملتی ہے. دعا ہے کہ اس مبارک دن کے موقع پر اللہ اپنی رحمتوں اور بخششوں کے دروازے اس امت پر کھول دے اور ہم سب کو بنا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلے کا پروانہ عطا فرمائے.
جی بالکل, بہت دعا انہوں نے جو ہے وہ اچھی کی ہے, لیکن میں یہاں پر ایک جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ خط جو ہے وہ عید الفطر کی مناسبت سے
مجھے پڑھنے میں لگا کہ یہ اسی مناسبت سے, لیکن یہ
جس طرح سے خط آیا تھا واٹس ایپ پر اور انہوں نے ای میل بھی کیا تھا, تو جس طرح سے یہ آیا ہے اسی طریقے سے ہم اس خط کو جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں, لہٰذا ہم بھی آپ کی خدمت میں عید الفطر کے جس کو گزرے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں اس کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اس ماہ میں عبادات کا اجر عطا کرتا ہے, اور وہ اجر جو ہے وہ رحمتوں برکتوں عنایتوں اور بخشش و مغفرت کی صورت میں عطا کرتا ہے. ہم سب امیدوار ہیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لرزشوں کو کوتاہیوں کو اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کر اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرمائے. باجی ابھی خط جاری
جی
ہے,
ہاں جاری ہے,
ہاتھ روک دیا تھا.
روک دیا, میں نے کہا کہ تھوڑا سا چینج آ جائے کیونکہ لمبا تھا تو میں نے جان بوجھ کر اس کو تھوڑا یہاں رکا. چلے میں باقی حصہ پڑھ دوں اگر آپ اجازت دیں.
بالکل بالکل
جی ہاں. آگے شکر نے لکھا ہے کہ عید سعید کے اس پرمسلط موقع پر ہمارے پاک لسنرز کلب جھنگ اور ہماری تنظیم انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی طرف سے آپ سب کو اور ریڈیو تہران کے تمام عملے کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک قبول ہو.
جی ہاں, ہم نے مبارکباد آپ کو عرض کی اور انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ایام یا جو بھی مبارک ایام سال میں آتے ہیں ان سب کی مبارکباد ہم آپ کو دیتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوں اور آپ کو خوشیاں پروردگار متعال نصیب فرمائے
انشاءاللہ. جی ہاں, مزید انہوں نے آگے اور لکھا ہے کہ ریڈیو تہران نے ماہ مبارک رمضان میں صبح شام اور رات کی نشریات میں بہترین معلوماتی اور روحانی پروگرام نشر کیے ہیں جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ویسے ریڈیو تہران ہمیشہ سے ہی مختلف مناسبتوں پر بہترین پروگرام پیش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. آگے چل کر اور لکھا ہے کہ ہماری پرخلص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید سعید کو آپ سب کے لیے باعث مسرت و رحمت بنائے اور خوشیاں قدم قدم پر آپ کے ہمراہ ہوں۔ آپ کی وساطت سے ہم اور اردو سروس کے تمام سامعین کو بھی دلی عید مبارک پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکات اور فیوز سے ہم سب کے دامن بھر دے اور اس مبارک دن کو ہم سب کے لیے خوشیوں کا باعث بنا دے، آمین۔
جی جناب، محمد عقیل بشیر صاحب، نہایت محنت کے ساتھ آپ نے عید سعید فطر کی مناسبت سے یہ خط ہمیں ارسال کیا۔ باجی ایک چیز میں یہاں ایڈ کر دوں تاکہ عید کا جو مفہوم ہے یہ دائمی ہو جائے،
اور
ہمیں یہ جو ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ ہر وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ سے دور رہے۔
بالکل،
اور یہ دن جو ہے، یہ عید جو ہے یہی ہمیں سکھاتی ہے، یہ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمارا ہر دن جو ہے وہ عید کا دن ہو۔ تو یہ جو ہم نے خط پڑھا درست ہے کہ یہ عید الفطر کو گزرے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن میں اس زاویے سے جو ہے وہ عید کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا ہر دن عید کا دن بنانا چاہیے۔ خوشیاں انسان کی اس وقت جو ہے وہ عملی نمونے میں آتی ہیں کہ جب انسان کا قلب اور روح جو ہے وہ پاک ہو اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ، اس کی نگاہیں، اس کی زبان، اس کا قلب جو ہے وہ گناہوں سے دور ہو، وہی دن جو ہے اس کے لیے عید کا دن ہے۔ کوئی اس سے ناراض نہ ہو، کوئی اس سے، مثلا ابھی جو عید کے دن آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ حلالیت طلبی کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیجئے، عید کا دن ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ہر دن ایسا رکھنا چاہیے کہ یہ نوبت ہی پیش نہ آئے کہ کوئی آپ سے ناراض ہو،
کوئی آپ سے جو ہے وہ قدورت
کسی کی جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ داخل ہو، بلکہ ہر دن کو آپ عید سعید فطر کر کے جو ہے وہ منائیں۔ بہرحال یہ وہ نتیجہ تھا جو میں نے اس خط سے جو ہے وہ اپنے عزیز دوست کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں پیش کیا۔
اس خط کا نچوڑ پیش
جو بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو اپنی جو ہے وہ پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور نہایت ہی مخلص، دیندار، نہایت ہی جو ہے وہ محنتی انسان ہیں، ایک بہترین کنبے کے سرپرست ہیں۔ پروردگار متعال ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی ان کو اور تمام سامعین کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔
اور اتنے پیارے خط پہ اور اتنے تفصیل کے ساتھ لکھنے پر ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور میرے خیال سے اب زیادہ باتیں نہ کی جائیں، اس لیے کہ پروڈیوسر صاحب جو ہے کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو
بس اب اتنا ہی رہ گیا کہ بندر آ کر ہمارے سر پہ
کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی بند کیجیے۔ تو پروگرام کے اس آخری حصے میں سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن نائید انوری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں یکم خرداد، 20 شوال اور 22 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یکم خرداد کو صدر الدین محمد قوام شیرازی المعروف ملا صدرہ کا دن منایا جاتا ہے۔ وہ سن 980 ہجری قمری میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ ملا صدرہ علم و اخلاق کے لحاظ سے صفوی دور کے جید و ممتاز عالم شیخ بہائی کے زیر تعلیم رہے اور ان کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فقہ اصول، فلسفہ و کلام، عرفان، نیچرل سائنسز، ریاضی اور نجوم کی تعلیم اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے حاصل کی۔ ملا صدرہ نے عرفانی، فلسفیانہ، دینی اور اسلامی تعلیمات کو ملا کر حکمت متعالیہ کی بنیاد رکھی، جس نے اسلامی فلسفے پر بہت زیادہ اور ناقابل انکار اثرات مرتب کیے۔ ان کا انتقال 70 سال کی عمر میں عراق کے شہر بصرے میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ بائیس مئی سن 1545 کو شیر شاہ سوری کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ مغل بادشاہ بابر کے دور میں انہوں نے ایک مرتبہ تلوار کے وار سے شیر کو مار گرایا تھا، جس پر ان کو شیر خان کا خطاب دیا گیا۔ اس عہد میں وہ بابر کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ بابر کے بعد جب ہمایوں تخت سلطنت پر بیٹھے تو شیر خان نے بہار اور بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں سے شیر خان کی کئی جنگیں ہوئیں اور ہمایوں بھاگ کر ایران چلے گئے، جس کے بعد شیر خان نے شیر شاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سن 1540 میں ہندوستان کے فرما روا بن گئے۔ شیر شاہ سوری نے 5 برس ہندوستان پر حکومت کی اور اس عرصے میں انہوں نے بے شمار تعمیری اور ترقیاتی کارنامے انجام دیے۔ وہ 21 مئی سن 1545 کو کالنجر کے راجہ سے لڑائی کے دوران ایک گولہ پھٹنے سے زخمی ہو گئے، اور دوسرے دن جب ان کی فوج کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ بائیس مئی سن 1906 کو اردو کے صاحب طرز ادیب اور ماہنامہ ساقی کے مدیر شاہد احمد دہلوی پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اردو کے نامور ادیبوں کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد اور علی گڑھ میں حاصل کی۔ جنوری سن 1930 میں انہوں نے ماہنامہ ساقی جاری کیا، جو بہت جلد اردو کا ایک موقر ادبی جریدہ بن گیا۔ ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو شاہد احمد دہلوی نے اس میں فعال حصہ لیا اور دہلی میں اس انجمن کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے گئے، جہاں سے رسالہ ساقی دوبارہ شروع کیا، اور اردو کے ادبی جرائد کے سلسلے میں انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان قائم کی۔ 27 مئی سن 1966 کو اس صاحب طرز ادیب کا انتقال ہو گیا۔ بائیس مئی سن 1990 کو شمالی اور جنوبی یمن کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ اعلامیے میں دونوں ملکوں کے اتحاد کا اعلان کیا۔ یوں یہ دونوں ممالک جمہوریہ یمن کے نام سے ایک ملک میں تبدیل ہو گئے، اور دونوں ممالک کی مشاورتی پارلیمنٹ نے متحدہ یمن کے آئین کو اتفاق رائے کے ساتھ منظور کر لیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے اتحاد کا اصل سبب وہ تبدیلیاں تھیں جو اشتراکیت سے وابستہ ملکوں میں پروسٹرائکا پالیسی پر عمل کرنے کے نتیجے میں وجود میں آئیں، اور یمن انہی ملکوں میں سے ایک تھا۔ قابل ذکر ہے کہ سن 1914 میں سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد جنوب یمن شمالی یمن سے الگ ہو گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الذي لا أرجو إلا فضلا ولو أخشى إلا عدلا ولو أعتمد إلا قولا ولو أمسك إلا بحبل بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت. Thank you.
Thank you.